سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا،
سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا،
تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کا حاضرین پروگرام ہے احکام تجارت، اور ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری، مدنی مدثر لہ العالی۔ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، تیز ہو رہی ہے، اور چیزوں کے انداز تبدیل ہو رہے ہیں، یقیناً تجارت کے، ملازمت کے، ارننگ کے ویز بھی تبدیل ہو رہے ہیں، صورتیں مختلف ہو رہی ہیں۔ ایسے میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ نئے آنے والے طریقوں کو، جدید انداز تجارت کو، اور تجارت کے جو بھی فارمیٹ رائج ہوتے چلے جا رہے ہیں ان پر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ان کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے، دین اسلام کیا کہتا ہے، کون سا طریقہ درست ہے اور کون سا طریقہ غلط ہے۔ درود پاک کی اہمیت کے حوالے سے ایک روایت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کے سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، یہ اہمیت ہے، یہ برکت ہے، اور یقینی طور پر وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ احادیث کریمہ میں درود پاک نہ پڑھنے کی مذمت بھی، برائی بھی بیان ہوئی ہے۔ جیسے کہ معجم کبیر میں ایک حدیث پاک بیان کی گئی کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ تو جہاں فضائل ہیں وہاں مذمتیں بھی ہیں، ہمیں ان مذمتوں سے، ان برائیوں سے بھی بچنا ہے کہ جو فضیلت ملنے والی تھی وہ زائل نہ ہو جائے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں، سنیں، پڑھیں، لکھیں تو اس شوق و محبت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھا کریں، انشاءاللہ برکتیں بھی ملیں گی۔ اور جو جن برکتوں سے محروم ہونا اس معاملے میں ہے کہ اگر نہ پڑھا تو برکتیں نہیں ملیں گی، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، ہمیں عادت بنا لینی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا سوال شامل سلسلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں اس سوال کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ جی
مفتی صاحب، سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص سودی کاروبار میں شامل تھا تو اب اس کو وہ کس طرح چھوڑ سکتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟
ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وزرو ما بقی من الربا، کہ کوئی سودی معاملے میں شامل ہو تو سود اپنا وہ چھوڑ دے، یعنی سودی معاہدہ ختم کرے، اور جو سود اسے ملنا تھا اس کو اپنا لے اور وہ چھوڑ دے۔ اور اگر لے چکا ہے، کوئی شخص سودی معاملے میں شامل تھا اور سودی نفع لے چکا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے اس رقم کو صدقہ کرے۔
اگلا سوال دیجیے۔
صاحب آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آج کل حلال آمدنی کے ذرائع محدود ہوتے جا رہے ہیں، اب کوئی بندہ اگر 100% حلال کمانے جائے تو اس کے اوپر پابندیاں اتنی آ گئی ہیں کہ وہ بےچارہ کیا کرے۔ اب اگر کوئی بندہ پروفیشنل نہیں ہے، تعلیم اس کی زیادہ نہیں ہے، اب وہ کاروبار کی طرف جاتا ہے، چھوٹے لیول پر کاروبار کرتا ہے، مثلا اگر وہ نائی کا کام کرتا ہے تو اس کے پاس اگر کوئی بال کٹوانے آتے ہیں بہت سارے لوگ، تو کچھ لوگ شیو بنوانے بھی آتے ہیں، تو اب اس طرح کے بندے، جیسے اب کچھ خواتین کے معاملات ہوتے ہیں جس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ شرعی طور پر جائز نہیں ہوتی ہے، تو اب بندہ کیا کرے، 100% کس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنا کاروبار کرے گی جس میں اس کی اچھی آمدنی بھی ہو؟
ٹھیک ہے، اس میں کچھ ایڈ کر دوں، انہوں نے تو خاص ایک دو فیلڈز کا کہا، لیکن ایسا ان کی بات سے ابھی وہ جواب تو آپ ہی ارشاد فرمائیں گے کہ ان کے سوال میں کیا غلطی ہے اور میری وضاحت میں کیا غلطی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے کاروبار جہاں کاروبار کی دنیا بڑھ رہی ہے، مواقع بڑھ رہے ہیں، انداز تجارت نئے نئے آ رہے ہیں، وہیں ایسا لگتا ہے کہ جانتے بوجھتے کاروبار میں کوئی نہ کوئی ایسی شک، کوئی نہ کوئی ایسی ضمنی چیز شامل کر دی جاتی ہے کہ جو دین اسلام کی شرائط کے مطابق، اصول و ضوابط کے مطابق درست نہیں ہوتی۔ اب اگر اس کو چھوڑ کے کاروبار کریں تو مارکیٹ میں بیٹھنا مشکل، اور اگر اس کو اپنائیں تو ظاہر سی بات ہے وہ شریعت کے خلاف۔
دیکھیے، ہمارا سائل محترم نے جو بات پیش کی ہے، یہ ایک نفسیاتی ڈر اور خوف ہے۔ بعض لوگوں کو نفسیاتی ڈر اور خوف واقع ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی وہ میرا بچہ نیا نیا اسکول جانا شروع ہوا ہے، مجھے بڑا ڈر رہتا ہے کوئی اغوا نہ کر لے، کوئی یہ نہ کر لے۔ تو وہ میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی ساری دنیا کے بچے اسکول جاتے ہیں، اور آپ کوئی ایسے بھی نامے گرامی آدمی نہیں ہو کہ جناب شہر کے امیر ترین لوگوں میں آپ کو شمار ہوتا ہو۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کے تعلق سے ایک خوف جو ہے نا وہ انسان کو گھیرے رہتا ہے۔ تو مسلمان کو خوف سے باہر آنا ضروری ہے۔ یقین جو ہے، یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں تذبذب نہ ہو۔ آپ اللہ رب العزت نے جو واضح فرما دیا اس پر یقین رکھیں کہ جو حرام سے بچتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جہاں پر اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے حجام کی مثال دی ہے، تو بھائی پہلی بات تو میں ہی عرض کروں گا کہ ہزاروں لاکھوں پروفیشن ہیں، تو آپ کو حجام صاحب ہی ملے تھے مثال دینے کے لیے۔ حجام کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئلہ لے کے آپ بیٹھ گئے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو آپ پانی دھوتے رہیں اور سفید ہو جائے، تو اب وہ لکھ تو نہیں لگائے گا میں یہ کام کروں گا یہ نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے بعض ایسے بھی ملتے ہوں، لیکن ہم نے پاکستان میں کوئی ایسا نہیں دیکھا۔
سو میں نے لائف میں ایک ہی دکان دیکھی، ایک شاپ دیکھی جہاں اس طریقے کی عبارت لکھی ہوئی۔
اچھا جی، کس ایریا میں تھی؟
نیو کراچی میں۔
اچھا، نیو کراچی میں ایک آدمی ملے گی، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جناب یہی کام کریں۔ جو تجارت ہے اس کو اللہ نے آزاد بنایا ہے۔ آپ ایک بالٹی میں چنے ابال کر بیٹھ جائیں گے تب بھی آپ حلال کمائیں گے، اس حجام سے زیادہ کمائیں گے۔ آزاد سے مراد یہ کہ ہزارہ مواقع ہیں، جتنے مواقع تجارت میں ہیں اتنے مواقع کسی اور چیز میں نہیں ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ زیادہ امیر جو لوگ ہیں وہ تجارت کرتے ہیں، نوکری نہیں کرتے۔ تو تجارت میں زیادہ مواقع ہیں، اور یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ جناب حلال چیز کیسے اپنائی جائے۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو بڑے سمجھوتے کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہاں یار یہ دو چار غلطیاں ہیں بس لے کے چلتے رہو، ہاں ٹھیک اتنا تو ہم کرتے رہیں گے، ہاں بس یہ کام نہیں کریں گے یہ کرتے رہیں گے۔ تو جو ایک پریکٹیکل مسلمان ہوتا ہے وہ ایسا نہیں سوچتا، وہ سوچتا ہے کہ میں نے قرآن و حدیث پر مکمل عمل کرنا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اس پر عمل کرنا ہے، اور جو عمل کرتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے۔ تو بنیادی طور پر تو یہ میں اس کو ایک خوف کی کیفیت قرار دوں گا، اس سے باہر آنا ضروری ہے۔
اس سے جواب تو آپ کا ہو گیا ہے، ایک بات اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، جی وضاحت آپ کر دیں۔ جیسے آپ نے فرمایا چلیں اسی کو درست مان لیتے ہیں، یہی بات یقینی طور پر درست ہے بلکہ جو آپ نے فرمایا، لیکن زندگی تو مفتی صاحب کچھ نہ کچھ مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے میں ایک ویڈیو دیکھی، میں نے آیا بہت مزہ، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ہے تو ٹف کہ کوئی صاحب جو ہے نا وہ وزن کر رہے ہیں کسی چیز کا۔ پرانی دیکھی ہوئی ویڈیو، ابھی مجھے پورا یاد تو نہیں ہے، لیکن وہ جس چیز میں مطلب شاپر میں یا کسی ریپر وغیرہ میں کر کے وزن کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کا خالی شاپر بھی رکھ رہے ہیں دوسری جگہ پہ، حالانکہ خالی شاپر کا وزن کتنا ہوتا ہے اور ہمارا عرف وغیرہ بھی ہے، لیکن وہ رکھ رہے ہیں اور پھر وزن کر رہے ہیں۔ تو ایک محتاط زندگی، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو آپ کہہ رہے تھے وہ زندگی گزارنا، اور اسی کے برعکس ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کا آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ کمپرومائز زندگی گزارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ یوں کر لیتے ہیں کچھ یوں کر لیتے ہیں، مسجد میں بھی آ جاتے ہیں لیکن دیگر معاملات بھی ساتھ چلتے رہتے ہیں، تو ان کی زندگی بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی مزے کی ہے، ان کی زندگی آسان ہے۔ سوال میں نے یوں کیا کہ
بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنا نا وہ غربت کے گرد گھوم رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ امیر لوگ ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو ملیں گے کہ بڑی اچھی صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں، بہت اچھے پروڈکٹ بناتے ہیں، اپنے ملازمین کو وقت پر تنخواہ دیتے ہیں، اپنے زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو صاف ستھرے سلوک سے پیش آتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امیری کے گرد کچھ معاملات ہیں یا غریبی کے گرد کچھ معاملات ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو شخص ابھی نیا ہے، جس کو اسٹارٹنگ کرنی ہے، خوف اس کے لیے ہے، یہ فیلڈ میں اترا نہیں ہے، تو یہ فیلڈ میں اترے اور گناہ سے بچ کر ثابت کرے کہ ممکن ہے۔ ہزارہ لوگ ثابت کرتے ہیں، لاکھوں لوگ ثابت کرتے ہیں۔ تو جو نیا اتر رہا ہوتا ہے اس کے لیے خوف ہوتا ہے، تھوڑا سا کئی اعتبار سے خوف ہوتا ہے، رسک کا بھی خوف ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے بات کی کہ جی ہر ایک اسکل وائز ڈیولپ نہیں ہوتا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ ترقی کرنے کے لیے اسکل وائز ڈیولپ ہونا ضروری ہے، اور اسکل وائز ڈیولپ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت سرمایہ کاری کر کے اسکل سیکھیں گے۔ آج کل تو آئی ٹی کی جو تعلیم ہے، بہت سارے ادارے مفت دلوا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ بندہ بہت تیزی سے آگے ترقی کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔
مجھ سے ایک سوال ہے ہمارے پاس، اور سوال میں تو صرف عمرے کا ذکر ہے، لیکن میں اس میں حج کو بھی شامل کر لیتا ہوں کہ حج یا عمرے کے لیے جب حرمین طیبین یہ زائرین جاتے ہیں، تو اگر یہ کچھ تجارت بھی کر لیں ساتھ ساتھ ضمنی طور پر، تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟
اصل میں دیکھیں، دو چیزوں کو الگ الگ سمجھنا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص جا رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تجارت کرے گا، ضمن حج کر لے گا، تو یہ تو حج کے لیے نہیں جا رہا، اور ایسا لوگ عام طور پر نہیں کرتے
جو حج پہ جاتے ہیں،
کم از کم حج پہ جانے والے ایسا نہیں کرتے، کیونکہ حج کا پیکج بہت مہنگا ہے۔ تو وہاں جس کو تجارت کے لیے جانا ہوتا ہے، اس کے لیے جانا قدرے سستا اور آسان ہوتا ہے۔ یعنی تجارت کا ویزا جو ہے نا، وہ وزٹ ویزا جو ہے بڑا سستا مل جاتا ہے، 40-50 ہزار روپے کا ویزا مل جاتا ہے، اور فلائٹ لے کے 2-3 لاکھ روپے کے اندر بندہ تجارتی کام کر آ جاتا ہے۔ حج کا پیکج 10 لاکھ سے سستا تو ہے ہی نہیں۔ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب حج پہ جا رہے ہیں، 20-25 دن اس کو وہاں رہنا ہے، اب ضمناً پاکستان سے فون وغیرہ آ رہے ہوں گے، کچھ تجارتی معاملات نمٹائے جا رہے ہوں گے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ حج پر جانے والا جس نے سفر اختیار کیا ہے، اس نے سفر تو تجارت کا کیا، ایسا نہیں ہے۔ اس نے سفر اللہ کے گھر کی زیارت کا کیا ہے، حجۃ اللہ کی ادائیگی کا کیا ہے، عمرے کا کیا ہے، طواف کا کیا ہے، بیت الحرام کی حاضری کا کیا ہے۔ اب عمرہ بھی کرے گا، اگر روزانہ ایک عمرہ بھی کرے گا، تو اس کا بھی تو ایک وقت ہے نا، چلے اس میں 4 گھنٹے لگا لیے، تو باقی 24 گھنٹے میں سے جو 20 گھنٹے بچے، اس میں وہ آرام بھی کرے گا، کھائے پیے گا بھی، دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھے گا۔ اب اگر یہ فون بھی لے لیتا ہے، اور فون لے کے کاروباری معاملات بھی نمٹا رہتا ہے، اپنے آفس سے جڑ کر رہتا ہے یا کاروبار سے جڑ کر رہتا ہے، تو اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے، یہ بہت ضمنی بات ہے، اس کا سفر اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ معاملات ہیں جو پیچھے سے چل کے آ رہے ہیں، سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ جو بیان کیا گیا کہ جناب سفر جو ہے وہ کرے کوئی شخص، اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص چاہے ہی تجارت کے لیے، وہ ثواب نہیں پائے گا، یہ معاملہ ہے۔
تو اچھا مجھ سے بھی تجارت کا سوال آیا تھا، تو میرے ذہن میں ایک سوال ہو رہا تھا کہ کہہ رہے ہیں تجارت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، تجارت تو خرید و فروخت کا نام، اگر یہ فروخت نہیں بھی کرے گا تو کچھ نہ کچھ خریدے گا تو خریدے گا ہی، مطلب اس کے بغیر تو چارہ بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی
آج کل تو زمزم بھی خریدنا پڑتا ہے،
جی ٹھیک ہے، ٹیکسی بھی کرنا پڑے گی اسے،
تو زمینی جو خرید و فروخت ہے، ظاہر بات ہے کھانا بھی خریدنا پڑتا ہے،
جی ساری چیزیں خریدنی۔
تو خیر مقصود ان کا وہ نہیں ہے جو آپ ہمارے ذہنوں میں اس وقت تحفہ طائف لے کر آ رہا ہے، مقصود ان کا یہ ہے کہ جس سے ارننگ ہو رہی ہے،
ٹھیک ہے، پروفٹ آئے جس،
وہ تجارت ان کا مقصود ہے، اور وہ بھی ضمنی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔
ٹھیک ہے جی، چلے جی، آپ حج بھی کریں، عمرہ بھی کریں، اگر ضمنی طور پہ کاروبار کرتے ہیں تو جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمایا، اس کی بھی اجازت ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کا بھی حج عمرہ قبول فرمائے، ہمیں بھی، ہم سب کو بھی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ چلے جی، کال کی طرف بڑھتے ہیں، اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی
مفتی صاحب یہ بتائیں کہ پراپرٹی کے کام میں جو ایگریمنٹ ہوتا ہے ہمارا رینٹ کا، اسٹیٹ ایجنٹ نے وزٹ بھی کروا دیا، میٹنگ پیمنٹ سب ہو گئی، پولیس ویریفیکیشن بھی ہو گئی، پورا کام اس نے کر دیا، اب وہ سامان بھی شفٹ کر کے بیٹھ گئے، لیکن بعد میں ان کو ایشو ہو رہا ہے کہ اس گھر میں ہمارے مسئلہ ہے اور ہم خالی کرنا چاہ رہے ہیں. تقریباً اس کو اگر مہینہ گزر جاتا ہے یا 20-25 دن گزر جاتا ہے، وہ پھر مالک کو کہتا ہے میں خالی کروں گا، تو مالک کہتا ہے ایک مہینے کا نوٹس دے دو اور آپ کے 2 مہینے کا رینٹ کٹے گا، کیونکہ 15-20 دن یا 25 دن آپ رہے ہیں اور 1 مہینہ نوٹس جو دیں گے آپ، 1 مہینہ وہ، 2 مہینے کا رینٹ کٹے گا. تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اسٹیٹ ایجنٹ نے تو پورا کام کر دیا، پولیس ویریفیکیشن تک کر دیا جتنا کام اس کا ہے، تو اس کو اگر کوئی کہے کہ کمیشن تمہارا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائے کہ وہ اسٹیٹ ایجنٹ کیا کریں، اس کیا اس کی کمیشن پوری مکمل ہو چکی، اب اگر وہ ٹیننٹ کوئی مسئلہ خالی کرتا ہے اس کا مسئلہ ہے، تو اس میں اسٹیٹ ایجنٹ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. اس حوالے سے رہنمائی فرمائے کہ اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرے، اور 2 مہینے کا اگر وہ کاٹتے ہیں اونر تو وہ صحیح ہے یا نہیں.
ٹھیک ہے جی، آپ کے سوال کا جواب بھی لیتے ہیں. مجھ سے اسی کے ساتھ میں بھی ایک سوال ایڈ کر دوں کہ ہمارے پروگرام میں بھی ہوتا ہے، اور ویسے بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں جہاں کمیشن ہے، کیونکہ صرف اس میں تو نہیں ہے نا، پلاٹ سے یعنی پراپرٹی کے کام میں نہیں، اور جگہوں پہ بھی 50 جگہ پہ کمیشن کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ڈسپیوٹ جو ہوتا ہے نا وہ پراپرٹی کے معاملات میں ہوتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر ان کے سوال کا جواب.
اصل میں دیکھیں پراپرٹی کا معاملہ ایسا ہے نا کہ ایک تو ہے اسپیسیفک ایریا،
ٹھیک
ہے، جڑیا بازار میں ایک بروکر بیٹھا ہوا ہے،
صحیح ہے،
تو اس کا دائرہ جڑیا بازار تک ہے،
صحیح ہے،
یا برڈن مارکیٹ میں بیٹھا اس کا دائرہ وہیں تک ہے،
ٹھیک ہے.
پراپرٹی کا دائرہ تو پورا پاکستان ہے،
جی
ٹھیک ہے، خاص طور پہ جو بڑے شہر ہیں، تو بڑے شہروں میں مکان کی تلاش کافی مشکل ہوتی ہے اور بروکر کی خدمات عام طور پہ لینی پڑتی ہیں،
جی،
تو اس لیے ہمیں یوں زیادہ نظر آتا ہے. کراچی جیسے شہر میں تو بہت وسیع جو ہے نا وہ بہت بڑی آبادی ہے. دیکھیے بروکر بعض اوقات بڑا مظلوم ہوتا ہے،
بروکر مظلوم ہوتا ہے،
بعض اوقات بڑا مظلوم ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کام ہی کیا کیا ہے، ایسے ہم سے اتنے پیسے لے لیے اس نے، تو وہ کچھ کیفیات ہوتی ہے نا، جیسے ہوتا ہے نا رشتے والے ہوتے ہیں، شادی سے پہلے ان کا انداز اور ہوتا ہے، شادی کے بعد ان کا انداز بالکل بدل جاتا ہے.
رشتے کروانے والے، رشتے کرنے والے،
جن کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں.
اچھا، جن کی ہو رہی ہوتی،
ٹھیک ہے، تو شادی سے پہلے ذرا انداز بالکل مائیں باپ حاضر جناب، ٹھیک ہے نا، اور شادی ہو گئی اب تو یوں سینہ دان کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایک کیفیت پائی جاتی ہے، کچھ جلدی کھلتے ہیں، کچھ دیر سے کھلتے ہیں. تو بروکر کے ساتھ بھی بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب تک ان کا کام نہیں ہوا تھا، یعنی کہ ان کو مکان خریدنا تھا یا مکان کرایہ پہ لینا تھا، تو روز چکر لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کچھ کروا دیں. جب کام ہو گیا تو اب ان کو وہ بروکری بھاری پڑتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو معاہدے ہیں ان کی اہمیت ہے، ان کی قدر ہے، اور جو بروکر ہے وہ ایک واسطہ ہے اور وہ اپنی محنت اور بھاگ دوڑ کے کا معاوضہ وصول کرتا ہے. شریعت نے اس کے معاوضے کو روا رکھا ہے. اور یوں سمجھیے کہ پوری دنیا جو ہے اس وقت جو جڑی ہوئی ہے، اس میں بروکر کا بڑا اہم کردار ہے کہ ایک ملک کا مال دوسرے ملک جا رہا ہے، بروکر واسطہ ہوتا ہے. بڑی بڑی ڈیل، ہر چھوٹے بڑے ڈیل کے اندر بروکر جو ہے ایک بہت بڑا واسطہ ہوتا ہے. تو جو صورتحال پیش کی گئی اس میں بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ بروکر نے اپنے سارے کام پورے کر دیے. اب تکلیف کہیں سے آئی ہے تو ہم سب ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہو سکتی ہے تکلیف. ہو سکتا ہے پتہ چلے کہ جناب اوپر سے کوئی واش روم لیک کر رہا ہے، یا بعض اوقات پڑوسی بڑے
تکلیف دہ ہوتے ہیں،
بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، غیر مہذب لوگ ہوتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب معاملات ہو جاتے ہیں. ایک صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا، حالانکہ انہوں نے کافی مہنگی پراپرٹی لی، 50-60 ملین کی پراپرٹی تھی اور وہ لی، لیکن پڑوسی اس طرح کے لوگ آئے کہ ان کو نکلنا پڑا وہاں سے، اور اس بکی بڑی مشکل سے، آدھے میں بھی نہیں بکی. تو بعض اوقات اس طرح کی تکلیف آتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنا لاس کیا. تو جب ساری چیزیں بروکر کا کام ہے دکھانا ملوانا، فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. جب سارے ایریاز میں آپ نے فیصلہ کر لیا تو آپ کا معاہدہ ہو گیا، دو پارٹی رضامند ہو گئیں، کرایہ کا معاہدہ تھا، تو اب بروکر کا کام مکمل ہو گیا اور بروکر جو ہے وہ اپنے جو معاوضہ ہے اس کا مستحق ہے، اس کو برا بلا تو نہیں کہا جا سکتا. اچھا، سوال میں جو 2 مہینے کے کرائے کی بات کی گئی ہے، وہ تھوڑا محل غور معاملہ ہے، یعنی قابل اعتراض معاملہ ہے. یہ مہینہ شروع ہو گیا، چلو تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے شروع ہو گیا، لیکن کیا اگلا مہینہ نوٹس تو چلیں آج سے دے دیتا ہے، لیکن اگلا مہینہ رہائش کرنے کا تو اختیار ہوگا نا اسے، مارکیٹ میں کیا ہے؟
نہیں، جس مہینے کا کرایہ دیا اسی مہینے رہے گا؟
نہیں، دو مہینے کا کرایے کی بات ہو رہی ہے، ایک مہینے کا نوٹس بھی دینا ہوتا ہے۔ اگر وہ نوٹس دے دیتا ہے اور اگلے مہینے رہتا ہے تب تو ٹھیک ہے، کرایہ لے گا۔ اگر وہ آج سے ہی خالی کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہے کہ نہیں جناب، ایک مہینے کا مزید بھی کرایہ دو، دو مہینے کا کرایہ دو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہاں کمپرومائز ہونا چاہیے، دونوں سے کمپرومائز پر متفق ہوں، یہ ضروری ہے۔
تو ویسے جو وہ طے ہوتا ہے عمومی طور پہ جو طے ہوتا ہے تو 11 مہینے کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، 1-2 مہینے کا تو نارملی نہیں۔
آپ کی توجہ نہیں اس طرف، جو میں
آپ فرما رہے ہیں وہ ایکسٹرا، جس یعنی وہ ختم کر رہے ہیں ایگریمنٹ، ختم
درمیان میں جب بھی ختم کریں گے، ایک مہینے کا نوٹس جو بھی ختم کرے گا وہ دے گا۔
ٹھیک ہے،
تو سوال یہ کیا گیا ہے وہ آج سے ختم کرنا چاہ رہا ہے، سامنے والا کہتا ہے بھی 2 مہینے کا کرایہ دے دو، تو یوں اگلے مہینے بھی وہ رہے ختم کرنا چاہ رہا ہے تو مکان فوری سے ایک دم تو نہیں مل جائے گا، کہیں 2 مہینے پورے کرے اپنا پھر چلا جائے یہاں سے۔
مصعب، اس سوال سے ہٹ کے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو میں سوال کروں وہ ادھر بھی جا رہا ہو، ادھر سے نہیں، اس سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں، چاہے بزنس ہو، چاہے ملازمت ہو، چاہے دیگر مواقع ہوں، ہم کوشش کرتے ہیں، بالخصوص ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں، ظاہر سی بات ہے مجھے دنیا بھر کا تو اس حوالے سے زیادہ پتہ نہیں ہے، اور جتنا پتہ وہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاص ہے کہ ہم بہت ساری جگہوں پہ بچت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فلاں کام فلاں سے نہ کرائیں بلکہ خود کر لیں، فلاں کمیشن ایجنٹ نہ آئے، فلاں مزدور نہ آئے، فلاں کاریگر نہ آئے اور ہم کر لیں۔ مجھے اس کا ایک تجربہ ہوا، اس لیے سوال جنریٹ ہو رہا ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک صاحب ہیں جو روزانہ اگر اپنا کام کریں جو ان کی فیلڈ ہے، وہ اس میں ڈیلی کے 10,000 روپے کما سکتے ہیں، لیکن ان کو کسی کام کی ضرورت پڑ گئی جو بہت زیادہ ٹیکنیکل کام نہیں ہے، لیکن اس کا مزدور 2,000 روپے لے گا۔ اب وہ 2,000 اس کو کیوں دوں کے چکر میں پورا دن اس کام پہ لگا دیتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوا کہ یہ 10,000 کا کام کر سکتے تھے، 2,000 کا کام اس سے کرا سکتے تھے، 2,000 دیتے بھی تو 8,000 انہیں بچتے۔ تھوڑا فلسفیانہ ہو رہا ہے لیکن میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ جو سوچ ہے، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟
میں تو بہت اچھا سمجھتا ہوں
کہ وہ 10,000 روپے کا کام چھوڑ کے 2,000 کا،
یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں میں
میرے ذہن میں پرٹیکولر مثال ہے،
سمجھتا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ گھر کا کام کاج نہ خود کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے، اور بندہ محتاج نہیں ہوتا کسی کا، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آپ جب آپ خود کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کیاری بنانی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لے کے جناب خود کر سکتے ہیں، اس سے فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، انسان ایک سادگی کو اختیار کرتا ہے، انسان جو گھر کے کام کاج کرتا ہے ایک بڑا اچھا رہتا ہے، ایک ماحول سے نا نیچر کے قریب تر رہتا ہے بندہ، مصنوعی زندگی گزارنے والے نا پھونپا تو نظر آتے ہیں کرتے ہوئے، لیکن وہ گوارے کے مانند ہوتے ہیں، وہ نیچر کے قریب نہیں ہوتے، ہلکا پھلکا کوئی کام کر لیا، ٹھیک ہے، گاڑی خود دھو لی، خود صاف کر لی، اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ تو آپ کے ذہن میں کہ ہاں بھائی یہ فلاں شخص ہے، یہ کام یوں کرے، تو ہو سکتا ہے وہ کام کر کے تھک گیا ہو،
ٹھیک ہے، وہ اپنا کام کر کے تھک گیا ہو، بور ہو گیا،
دیکھو تنوع چاہیے ہوتا ہے، صاحب 24 گھنٹے تو کوئی بھی کام نہیں کرتا، ہر آدمی جو ہے نا وہ 8 گھنٹے کام کر لے گا، 10 گھنٹے کام کر لے گا، چھٹی والا دن تو گھر کے لیے ہوتا ہے، تو اب چھٹی والا دن وہ اپنا گھر کا کام کاج کرتا ہے، کیا مزہ کا، ایک جائز بات پہ ہم ملامت کیوں کریں؟
بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال،
اجرت کے عوض غیر شرعی کتابوں کا ترجمہ کرنے کا حکم ارشاد فرما دیجیے۔
جو کام غیر شرعی ہے اس کی کسی بھی طرح کے جو اعانت ہے وہ بھی غیر شرعی ہے، کتاب اگر غیر شرعی ہے تو کتاب کی جو تباہی ہے تو بہت بڑے درجے کی ہوتی ہے، کتاب تو عام ہوتی ہے، پھیلتی ہے، کنٹینٹ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے، تو اس کی تو روک تھام کرنی ضروری ہے، بجائے اس کے کہ اس کی ترویج کی جائے، اس کی اشاعت کی جائے، جائز نہیں ہے۔
مطلب یہ انہوں نے کہا غیر شرعی، اب یہ تو مطلب اصطلاح کے لیے، آپ ٹرمنالوجی کے لیے انہوں نے ایک ثقیل لفظ استعمال کر لیا، کیا اسلامی کتاب ہی کی اشاعت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کتاب کی اشاعت نہیں کریں گے؟ غیر شرعی میں
ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کوئی کنٹینٹ ایسا ہوگا جو غیر شرعی ہوگا،
ٹھیک ہے،
بات یہ ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی دہریت پر کتاب لکھی ہوئی ہے،
جی
ٹھیک ہے، اب سو کو ترجمہ کرنا چاہتا ہے کوئی پبلشر اور وہ چھاپے گا کہ عام و خاص سب پڑھیں، تو عام و خاص سب پڑھنے والے جب کیفیت ہے تو کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ ایسی کتاب اگر چھاپی جاتی ہے خواص کے لیے بھی تب بھی کوئی حاشیہ ڈالنا تو ضروری ہے نا، تاکہ عوام مغالطے کا شکار نہ ہو، عوام کے اندر کوئی جو ہے نا وہ بدعقیدگی نہ پھیلے، تو اس کے اپنی اہمیت ہے اس کی۔
مختصر یہ ارشاد فرمائیے کہ ریال اور ڈالر وغیرہ لے کر رکھ لینا اور جب اس کے ریٹ بڑھے تو اس کو بیچ کر منافع حاصل کرنا، کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں؟
جب کسی کے پاس رقم ہے تو وہ اس رقم کا کچھ تو کرے گا نا، مارکیٹ اوپن ہے، اس اوپن مارکیٹ میں جو بھی دستیاب ذرائع ہیں اس کو وہ استعمال کرے گا، تو قانونی ممانعت اگر نہیں ہے تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کا کوئی قانون اسے نہیں روکتا۔ بھائی کسی نے سونا رکھا ہوتا ہے، کسی نے کچھ اور رکھا ہوتا ہے، اب بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تجارت میں تو ہم پیسے نہیں ڈال سکتے، ہم لوگوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، چل ہم سونا لے کر رکھ لیتے ہیں،
ٹھیک
یہ سونا بڑھتا جا رہا ہے، جو پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے اس سے تو بچے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے غیر ملک یا تو ان کو ڈالر ریال چاہیے ہوتے ہیں، ان کا آنا جانا ہوتا ہے یا کاروبار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں چلو ہم یہ لے کر رکھ لیتے ہیں تاکہ پیسہ ڈی ویلیو اگر ہو تو ہمیں اس سے فائدہ پہنچے۔ تو یوں قانونی تقاضے بس پورے کیے جائیں، اس کے علاوہ شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں۔
مختلف اس میں ایک بات یہ ارشاد فرمائے گا، آپ کو تو اس کا زیادہ تجربہ ہوگا، مختلف ممالک میں آپ جاتے ہیں، تو کرنسی ایکسچینج جو ہوتی ہے تو اس کے ایک تو کہہ لیں آپ سینٹرل بینک ہوتا ہے یا جو ہے نا وہ آتھورائزڈ منی ایکسچینجر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے ایک فکس ریٹ پر دے رہے ہوتے ہیں، جو ان کے قانونی کہہ لیں یا سینٹرل بینک کی طرف سے جاری ہوئے بھی ہوتے ہیں، وہ ان ریٹس پر عموماً ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تجربہ یہ ہے کہ جیسے ایئرپورٹس ہو گئے، ریلوے اسٹیشنز ہو گئے، یا اس قسم کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اچانک سے آپ کو اماؤنٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے بعض اوقات فارنرس کو، کسی بھی ملک کے فارنرز ہوں، اور جب وہ ایکسچینج کراتے ہیں قریبی کسی جگہ سے تو فرق ہوتا ہے اس ریٹ میں اور مارکیٹ ریٹ میں، اور بعض اوقات کئی دکانوں میں جاؤ تو پھر ہر دکان پہ تھوڑا تھوڑا سا فرق بعض اوقات فیل محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں کس ریٹ کا اعتبار ہوگا اور شریعت کیا کہتی ہے؟
دیکھیے ویسے تو جو بھی مال بیچ رہا ہے وہ اپنی قیمت لگا سکتا ہے،
ٹھیک ہے
کہ میں اتنے کا دوں گا، تو تجارت جو ہے نا دونوں کے اتفاق کا نام ہے،
صحیح،
یعنی جس پر یہ دونوں اتفاق کریں جس ریٹ پر، تو دنیا اتنی آسان تھوڑی ہے، بعض مارکیٹیں ایسی ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی ریگولیشن بھی نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے،
اب کپڑے کی مارکیٹ کو دیکھ لیں آپ، کوئی ہے ریگولیشن کہ کپڑا اتنا بکے گا؟
کوئی نہیں،
اوپر مارکیٹ ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چلتی ہے،
صحیح،
تو جب آپ باہر گئے ہوئے ہیں تو آپ اس کو لڑیں گے تھوڑی کہ بھائی یہ ریٹ ہے، کہے گا بھائی لینا تو لو نہ جاؤ،
ایسا ہی ایسا ہی
کئی موقع پہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، ہم پچھتائے کہ ہم کروا کے لے آتے ساتھ میں،
ٹھیک ہے،
تو بعض اوقات آپ جب جاتے ہیں تو حالات کو فیس کرنا پڑتا ہے،
ٹھیک۔ اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، قربانی کے جانور کی تول کار خرید و فروخت کرنا کیسا، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔
ہاں جی، قربانی کا سیزن آ گیا مفتی صاحب، اور یہ آج کل تول کر بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے چھوٹے بڑے جانور۔
دیکھیے قربانی کا جو جانور ہے اس کو تول کر خریدنا بیچنا جائز ہے، اس میں شرن کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
ویسے مفتی صاحب قربانی کے دنوں میں آتا ہے سوال، حالانکہ ہماری بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں مرغی تو کافی پہلے سے زندہ بھی تول کے بکتی ہے، تو حکم تو وہی ہے، مرغی کا بھی وہی ہوگا،
چونکہ مرغی نہیں کٹتے نا قربانی میں، اس لیے سوال آتا ہے،
ٹھیک
ہے، اگر قربانی میں مرغی کٹتی ہے تو پھر سوال نہ پوچھا جاتا، بڑا جانور کٹتا ہے یعنی بکرا یا بڑا جانور، اور وہ عام طور پر تول کر نہیں بیچا جاتا، قربانی میں زیادہ بیچا جاتا ہے، تو بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں تول کر بیچا جاتا ہے، ریل میں ہے کہ یہ بھی تول کر بکتا ہے، لیکن قربانی میں یہ ریشو زیادہ ہو جاتا ہے۔
اگلی کال دیجیے۔
سوال ہے مفتی صاحب کے خدمت میں کہ اگر کوئی شکری پر مکان کرایہ پر لیتا ہے اور یہ طے ہوتا ہے کہ جی ہم آپ سے 10,000 ایڈوانس لیں گے، تو وہ اس پر ایگری ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ جس نے کرایہ پر مکان لیا ہے وہ جب چھوڑتا ہے تو طے ہوا تھا کہ ہم آپ کو اس کے 10,000 واپس کر دیں گے، لیکن جتنا عرصہ وہ کرایہ دار مکان میں رہتا ہے تو اس کو بچے وغیرہ یا کچھ بھی ہو جاتے، گھر کا پکش وغیرہ، دیواریں وغیرہ بھی خراب ہوتے ہیں، دروازے بھی استعمال میں خراب ہوتے ہیں، تو جیسے وہ مکان چھوڑتے تو وہ کہتے جی یہ آپ نے ہمارا مکان جو استعمال کیا تھا اس میں آپ نے سوال سوا چیز خراب کی ہے، تو اس مد میں ہم آپ سے یہ پیسے کاٹ رہے ہیں، تو ان کا یہ پیسہ کاٹنا درست ہے؟ کرایہ دار دے گا یا وہ پیسے اس کو واپس کرے گا؟ اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر.
دیکھیے بات یہ ہے کہ نقصان ایک پورا چیپٹر ہے شریعت کا. نقصان کے لیے ایک شخص دعویٰ کرے گا، ایسا نہیں کہ وہ خود ہی مدعی خود ہی منصف بن جائے، دعویٰ کرے گا کہ بھائی میرا یہ نقصان کیا گیا ہے، اور پھر وہ اس دعوے کو ثابت بھی کرے گا، پھر نقصان دیکھے گا کس درجے کا ہوا ہے. تو عام طور پر جو رنگ و روغن کا اترنا ہے اس پر ڈفرینٹ چیزیں پائی جاتی ہیں. بہت سارے کرایہ دار ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ عرصے کے لیے رہ رہے ہوتے ہیں، وہ خود ہی رنگ روغن کروا دیتے ہیں، کرائے میں کاٹ دیتے ہیں، رنگ روغن کا جھگڑا بہت کم ہوتا ہے ان کے درمیان. باقی کوئی کھڑکی دروازہ ٹوٹا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دعویٰ، پھر دعوے کو ثابت کرنا، اور پھر دو بندوں کو بٹھا لیں جس پر یہ دونوں متفق ہوں کہ ہاں یہ جو صاحب ہیں یہ دونوں کی بات سن کر جو فیصلہ کریں گے وہ صحیح کریں گے. دونوں کو بٹھا کے پھر فیصلہ کریں کہ نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا. نقصان اگر کرایہ دار کی طرف سے ہوا ہے جو عام طور پر عرفاً نقصان شمار ہوتا ہے، تو اس کا جو ہرجانہ یا تاوان ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. ضروری نہیں کہ وہ 10,000 کا نقصان ہی ہوا، ہو سکتا ہے 5,000 کا ہوا ہو، ہو سکتا ہے 15,000 کا ہوا ہو، جتنے کا بھی نقصان ہوگا وہ ان کو بھرنا پڑے گا.
ٹھیک. مجھ سے ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ آن لائن قرآن پڑھانا کیسا ہے اور اس کی اجرت کیا ہے؟
قرآن پاک پڑھانا جو ہے وہ ایک تعلیم کا طریقہ ہے، تو تعلیم پر اجرت کو فقہ نے جائز قرار دیا ہے. اب کوئی قرآن پاک آن لائن پڑھائے یا سامنے بیٹھ کر پڑھائے، جو چند باتیں ایسی ہیں جو کامن ہیں جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر یہ ضروری ہے کہ بڑی بچیوں کو یا بالغ خواتین کو نہ پڑھایا جائے،
مرد نہ پڑھائے.
تو خاص سامنے بیٹھ کر پڑھانا ہو یا آن لائن پڑھانا ہو، ظاہر بات ہے طالب علم جو ہے وہ حجاب میں تو پڑھے گا نہیں، عام طور پر کیمرے میں پڑھتا ہے، تو بڑی بچی سے بھی اجتناب کرے اور بالغ بچیوں سے بھی اجتناب کرے. دوسری بات یہ ہے کہ پڑھانا آتا ہو. ایک طبقہ ایسا ہے جسے پڑھانا نہیں آتا لیکن پھر بھی وہ پڑھا رہا ہوتا ہے. یہ جو مجہول قرآن پڑھنے والے ہیں کہاں سے آئے ہیں؟
پڑھ کر ہی آئے، ان کا دعویٰ
کسی نہ کسی سے پڑھ کر آئے ہیں نا. تو جنہوں نے پڑھایا ہے، اگر کسی مدرسے کے استاد تھے یا انہوں نے ویسے گھر پہ ایز اے ٹیوشن کے پڑھایا، انہوں نے بھی تو پڑھایا ہی ہے نا. تو ایک طبقہ وہ ہے کہ جسے پڑھانا نہیں آتا، تو یہ ضروری ہے کہ پڑھانے والا اہل ہو، کوئی سرٹیفکیٹ رکھتا ہو، سرٹیفکیٹ بھی مستند ہو، اس نے قرات کا کورس کیا ہو، جو ضروری قواعد ہیں ان کو جانتا ہو، تلفظ پر قادر ہو، تو آن لائن پڑھائے یا آف لائن پڑھائے، پڑھانا آتا ہو یہ ایک بنیادی شرط ہے. دوسری بات کیا ہے کہ پڑھانا بھی آتا ہے، شریف دائرے میں رہ کے پڑھا رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ ایک استاد 20 بچے لے کے بیٹھ گیا جناب آدھے گھنٹے کے لیے. اب آدھے گھنٹے میں کوئی 20 بچے پڑھانا ممکن تھوڑی ہے، تو اتنے افراد کو وہ سامنے رکھے جس کو پڑھا سکتا ہو. اگر آدھے گھنٹے میں وہ 10 کو پڑھا سکتا ہے تو 10 کو ہی پڑھائے، 20 رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک المیہ ہوتا ہے کہ ماں باپ تو بھیج دیتے ہیں، وہ امانت ہوتی ہے قوم کی نسل، نوجوان نسل، یہ نو نہال بچے کہ جناب یہ قرآن پاک پڑھنے گئے ہیں، سالا سال گزر جاتے ہیں جناب بچے پڑھ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے، یا پڑھائی بھی ہے تو ایسی ہے کہ اس کے حوالے کر دیا، اس کے حوالے کر دیا، چل بھائی.
اس سے آپ چٹکلا سناؤں. ایک کورس کا پتہ چلا، اس کی فیس صرف 200 روپے.
اچھا،
صرف 200 روپے آن لائن کورس، 200 روپے فیس، اور اس میں پڑھنے والوں کی تعداد کتنی؟ 50 منٹ کی کلاس میں 500 سے زیادہ آن لائن پڑھ رہا ہے.
دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے یک طرفہ،
نہیں مفتی وہ پریکٹیکلی چیزیں تھیں،
یک طرفہ لیکچر جو ڈیلیور ہو رہا ہے اور وہ پروفیشنل ٹائپ لیکچر ہوتا ہے تو وہ ایک فیڈ بیک ہوتا ہے اصل میں، تو سامنے والا ایک فیڈ لے رہا ہوتا ہے، تو ایک جدا گانا چیز ہے. اب ناظرہ قرآن تو ایک ایک بچے پر محنت کرنی ہے،
اس کی غلطیاں نوٹ کرنی،
دس سے دس منٹ تو کہیں نہیں گئے نا ایک بچے کو، جب تک استاد خود نہیں دے گا وہ بچہ نہیں سمجھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا. تو یوں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ کتنے افراد کو پڑھا رہے ہیں. تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ آن لائن اگر ٹیوشن لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ سارے ایریاز جو ہیں وہ کور ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے.
مفتی ان کی آمدنی کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے وہ آپ نے فرمایا،
جب تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، آمدنی بھی ٹھیک ہے.
مفتی یہ پڑھانے والا اور پڑھنے والے دونوں جب یہ طے کریں گے کہ جی ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 10,000 روپے منتھلی پہ طے ہوا، ایک میں پاکستانی روپیز میں اگر کہوں، اور روزانہ 10 منٹ پڑھائیں گے، تو یہ ٹھیک ہے اجارہ اوکے ہو جائے گا وہ دیگر شرائط کے ساتھ جو آپ نے بیان کی؟ ٹائم کا
دیکھیں، عام طور پر 10 منٹ کا اجارہ کوئی نہیں کرتا. کلاس کا اگر ماحول ہے تو کلاس کا ٹائم بتایا جائے کہ بھائی اتنے بچے ہیں ہمارے پاس اور ہم اتنا منٹ پڑھائیں گے.
چلیں جی، اس سوال کا جواب بھی ہو. آپ کے اور بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ، مدنی چینل کے سلسلے جاری و ساری ہیں، اللہ نے چاہا تو احکام تجارت بھی ہوگا، دیگر سلسلے بھی ہوں گے، آپ کے سوالات بھی لیں گے. اور اپنے آپ کو مربوط رکھیے، رابطے میں رکھیے، کنیکٹ رکھیے اسلامی ماحول سے، دینی ماحول سے، جہاں پہ آپ کو مستند اور درست معلومات مل سکے، اور مدنی چینل بھی اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.